Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوا على محمد وعلى اله. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت مجالس عزاء کا سفر جاری و ساری ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، وہ موضوع رہا عرفان عبادت، جس کے ذیل میں ہم نے کچھ عبادت کی خصوصیات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جن کے ذریعے سے انسان اپنی عبادتوں کو معراج تک پہنچا سکتا ہے اور اسے قبولیت اور کمال کا مقام عطا کر سکتا ہے. ان خصوصیات میں کچھ خصوصیتیں یہ رہیں کہ عبادت آگاہانہ ہو، عبادت عاشقانہ ہو، عبادت عادلانہ یعنی اعتدال کے ساتھ ہو، اور عبادت مخلصانہ ہو، خلوص کے ساتھ ہو. جتنا عبادت میں خلوص پایا جاتا ہے اتنی ہی عبادت قبول ہوتی ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول کی جاتی ہے اور اس کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر پروردگار عالم نے للہ، فی سبیل اللہ، اور عبادتوں کو اللہ کے نام سے جوڑ کر بتایا کہ جو بھی کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو. جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے تو کام معتبر ہو جاتا ہے، جو کام معتبر ہو جاتا ہے وہ کام چھوٹا نہیں رہتا، در حقیقت وہ کام بڑا ہو جاتا ہے. اور کام اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے اجر بھی عطا کرتا ہے. دنیا والوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ انسان کی عبادتوں کا اجر عطا کر سکے، وہی عطا کر سکتا ہے جس کے پاس قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دو رکعت نماز اگر جماعت کے ساتھ ہو تو کتنا ثواب ہے، دس آدمی اگر نماز جماعت میں ہو جائیں تو جن و انس کاتب بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور وہ لکھتے چلے جائیں تو ثواب لکھ نہیں سکتے. خب دو رکعت نماز کا ثواب جن و انس مل کر لکھ نہیں سکتے، اور جس بندے نے 60 سال، 70 سال، 80 سال جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہو اس کا ثواب اور اس کا اجر دنیا دے ہی نہیں سکتی ہے، تو اسے وہی عطا کر سکتا ہے جو قادر مطلق ہو. ان اللہ علی کل شیء دو رکعت نماز کا اجر نہیں ہے تو جو نماز سے عظیم عبادتیں ہیں، خدمت خلق کا اجر ہے، یا مستحب عبادتوں کا اجر ہے، یا حج کا اجر ہے، زیارتوں کا اجر ہے، اس کا اجر کوئی ادا نہیں کر سکتا جو ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے، اسے پروردگار عالم 70 حج عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ کہ ہم نے حج کیا ہے، ہم نے زیارتیں کی ہیں، لیکن پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا ہے۔ جو کربلا کی مرتبہ زیارت کرے گا، پروردگار عالم انہیں 70 حج عمرہ مقبولہ کا ثواب، 70 حج عمرہ کا ثواب، اس کے بعد مقبولہ کا ثواب پروردگار عطا کرے گا۔ دنیا والوں کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اجر عطا کر سکے، بس وہی عطا کر سکتا ہے جو اجر عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس لیے ہمارے یہاں جو قیامت کی دلیلوں میں سے، کہ وجود قیامت کی دلیلوں میں سے دلیل یہ ہے کہ میدان حشر میں ثواب اور جزا دیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی انسان کے اعمال کے مطابق۔ دنیا میں قوت نہیں ہے، دنیا میں طاقت نہیں ہے، نہ نیکیوں کی دنیا جزا دے سکتی ہے، نہ دنیا برائیوں کی سزا دے سکتی ہے۔ دنیا کے ہاتھ بھی محدود ہیں، امکانات بھی محدود ہیں، اور طاقت بھی محدود ہے۔ اگر جو ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دے، سزا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا سزا دے گی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی ایک نارمل معمولی انسان کو قتل کر دے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور جس انسان نے سینکڑوں لوگوں کو مارا، اس کی سزا کیا ہے؟ ذہن میں انسان کے سوال پیدا ہوتا ہے، جس انسان نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، ظالمین گزرے تھے، ظالمین گزرے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، ان کی سزا کیا ہے؟ اور دنیا والے کہیں گے قتل کے بدلے قتل ہے۔ ارے ایک آدمی کو مارے اس کی بھی سزا قتل، جو 70 آدمیوں کو مارے اس کی سزا بھی قتل، جو عام انسان کو مارے اس کی سزا بھی قتل، جو نبی کو مارے اس کی سزا بھی قتل، جو کام انسان کو قتل کرے اس کی سزا بھی قتل، جو امام کو قتل کرے اس کی سزا بھی قتل، ایک ہی قتل۔ دنیا کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، بس سزا اس کو وہی دے سکتا ہے جو پھر زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہو، جو سزا وہی دے سکتا ہے اس کو جو زندگی دینے پر پھر قدرت رکھتا ہو۔ وہ اتنی مرتبہ سزا ہوگی، پھر پروردگار زندہ کرے گا، پھر سزا دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر سزا دے گا، جتنے قتل ہوں گے اتنی سزا ہوگی۔ اور اس سزا تک پہنچنے کے لیے وہ مقام درکار ہے، وہ ذات درکار ہے جو زندہ کرنے پر قدرت رکھتی ہو۔ تو اس لیے لہٰذا ہر وہ کام کرے تو اللہ کے لیے خالصانہ کام ہو، تو خود بخود کام معتبر ہوتا چلا جائے گا، پروردگار عالم اسے اجر بھی عطا کرے گا، وہی قدرت رکھتا ہے۔ تو 3 آیتیں قرآن مجید میں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں جس کو ہم میمورائز بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ قدرت رکھتا ہے اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو قدرت رکھتا ہے وہی اجر دے سکتا ہے، وہی جزا دے سکتا ہے، وہی سزا دے سکتا ہے۔ دوسرے ان العزت للہ، وہ للہ ہی عزت ہو، دونوں آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں لفظ یاد کریں گے، عزت اللہ کے لیے۔ دنیا والے کچھ بھی کوشش کر لیں، انسان کو حد تک بڑا بنائیں گے، حد تک عزت دیں گے، دنیا کے پاس اتنی تو قوت نہیں جو ایسا عزیز بنا دے کہ 20 ملین سے زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں جس گھر میں وہ سو رہا۔ اتنا عظیم اور کوئی بنا سکتا تو وہ اللہ ہی، وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ عزت آج ہی دینے والا پروردگار قدرت رکھتا ہے، عزت دینے والا پروردگار چونکہ طاقت اور عزت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ وہ تیسری آیت، وللہ الامر جميعا، نہ تو نہ عزت و قدرت بلکہ تمام امور کا تعلق اللہ سے، تمام امور کا تعلق، جو بھی کام آپ کریں اللہ کے لیے کریں تو وہ کام معتبر اور وہ کام معطر ہو جاتا، خود بخود خوشبو ہونے لگے گا، اس کام سے خوشبو بہکنے لگے گی، پروردگار عالم کے لیے وہ کام انجام ہے۔ تو خالصانہ عبادت ہو، کہ آگاہانہ ہو، عاشقانہ ہو، عادلانہ ہو اور خالصانہ ہو۔ بعد ان چاروں خصوصیاتوں میں ہماری بات پتہ نہیں ختم ہو گئی یا رک گئی، درخیر میں اعتراف کروں کہ وہاں تک ہی ہمارا علم، اس سے آگے ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ رکھا نہیں، بات وہاں تک آ کر ختم ہو جاتا، رک جاتی ہے، سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے خصوصیات عبادت میں۔ آج کی مجلس میں چونکہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، جلوس میں آپ نے شرکت کی ہے، پروردگار عالم آپ کی محنتوں کو، آپ کی تلاش کو، آپ کی اس عبادت کو قبول کرے۔ حقیقی معنی میں پروردگار اس جلوس کے بدلے ہمیں اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو ایک ہی اجر دے، وہ ہے زیارت کربلا۔ اللہ انشاءاللہ ہم آئندہ جب جلوس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ میں جب سے کربلا کے جلوس میں ہم شریک ہوں گے انشاءاللہ سب مل کر تاکہ اس زیارت کا جو ثواب ہے اس زیارت کا جو اجر ہے جو زیارت کا حق ہے در حقیقت وہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر زیارت کی خوش نصیبی کے لیے تمام مومن مومنات کو سعادت حاصل ہے پروردگار عالم کی جانب سے. سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایتوں میں ہمارے یہاں جہاں عبادتوں کی خصوصیتوں کو بیان کیا گیا ہے وہیں پر عبادتوں کے شرائط کو بیان کیا ہے. ایک شرائط عبادت کے صحیح ہونے کے شرائط اور ایک ہے عبادتوں کے کمال تک پہنچانے کے شرائط. ایک ہے صحت عبادت, ایک ہے قبولیت عبادت. بعض ہوتے شرائط ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے شرائط ہیں. نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے؟ طہارت ہو, وضو ہو, جگہ پاک ہو, کپڑے پاک ہو, وقت پر ادا کی جائے, یہ ہوتے ہیں نماز کے صحیح ہونے کے شرائط. لیکن اس کے علاوہ نماز کے قبول ہونے کے بھی شرائط ہیں جس کی طرف ہم توجہ بہت کم کرتے ہیں. انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ 10-15 منٹ سے زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا, گھبرائیے نہیں. آرڈر ہے مجھے کہ آپ مجلس کم کر دیجیے. تو کچھ شرائط ایسے ہیں جہاں پر نماز قبول ہوتی ہے. ایسا تو سے پوچھا گیا بتائیے وہ کون سے شرائط ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی نماز کی قبولیت کی ضمانت لی جائے. مثال ہے ساری عبادتیں اسی طرح سے ہیں. ہم مثال کے طور پر نماز کو استعمال کریں گے تاکہ بات کو آپ تک میں پہنچا سکوں. کون سے شرائط ہیں جس سے نماز قبول ہوتی ہے, کمال تک پہنچتی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا پانچ شرطیں ہیں نماز کے یا عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے. پہلی شرط ہے, جس شرط ہے انسان کے ایمان سے متعلق ہے, جسے ہم کہہ دیتے کہہ سکتے ہیں ایمانی شرط, عقیدے کی شرط. وہ کیا ہے؟ کوئی بھی ہم کام کریں اس کی بنیاد میں اگر مضبوط ایمان نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا. ہر عبادت کی بنیاد میں عقیدے کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے پروردگار نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا, جہاں بھی زکات کا تذکرہ کیا, جہاں دوسری عبادتوں میں تذکرہ کیا ہے, اس کی بنیاد میں پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنو, جب تک یہ آمنو نہ ہو اقیم الصلاۃ کی منزل آگے نہیں بڑھتی. ایمان اگر مضبوط نہ ہو تو کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے وجود پر ایمان اور آخرت پر ایمان. جب تک یہ ایمان انسان کا مضبوط نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی. تمام عبادتوں کی بنیاد ہے عقیدہ, بنیاد ہے ایمان. اگر وہاں کوئی گڑبڑی ہو تو کوئی عبادت معراج تک نہیں پہنچ سکتی, کوئی عبادت بلند ہی نہیں ہوتی. جو عبادت بلند نہیں ہوتی وہ کہاں قبول ہوگی؟ عبادت کو پر ملے, عبادت کو بلندیاں ملے تب جا کر عبادت قبول ہوتی ہے. تو بنیادی شرط جو ایمانی شرط ہے وہ عبادتوں کے لیے ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنو, جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جو مشہور ہے, فروع دین کی قبولیت کے لیے اصول دین کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر جڑ نہ ہو, بنیاد نہ ہو, ریت پر دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتی. جب تک بنیاد مضبوط نہ کریں اس وقت تک عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ممکن ہے ظاہری طور پر نماز صحیح ہو, وضو بھی اس نے کیا ہے, جگہ بھی پاک ہے, لباس بھی پاک ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن چونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی. تو ایمان کو مضبوط کرنا پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. دوسری شرط جو بہت ہی اہم ہے, وہ ایمان سے کچھ اور الگ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے, وہ ہے اقتصادی شرط. عبادتوں میں اقتصادی شرط ہے. اقتصادی شرط یعنی کیا؟ عبادت میں اکنامک کی شرط بھی رکھی گئی ہے پروردگار عالم نے. وہ کیا ہے اکنامک کی شرط؟ کیا ہے کہ جب تک وہ ادا نہیں کرو گے عبادت قبول نہیں ہے. اب قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر جہاں پروردگار عالم نے نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں پروردگار عالم نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ زکات کا. کیا کنیکشن ہے نماز کے زکات سے؟ روزگار میں کئی چیزوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. نماز, زکات, اپنی عبادت کو ماوا کی اطاعت, تقوا کو صلہ رحم, یہ چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا پروردگار میں. ایک چیز دوسری چیز پہ ٹکی ہوئی ہے. نماز کو زکات کے ساتھ جوڑ دیا, اپنی عبادت کو والدین کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا, تقوا کو صلہ رحم کے ساتھ جوڑ دیا. جو نماز پڑھے زکات ادا نہ کرے نماز قبول نہیں ہے. جو اللہ کی عبادت کرے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے عبادت قبول نہیں ہے. جو تقویٰ کا دعویٰ کرے رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھے اس کا تقویٰ قبول نہیں.
دو چیزوں کو پروردگاروں نے جوڑ دیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت اٹھا کر دیکھیے, صلہ رحم کو تقویٰ کے ساتھ پروردگاروں نے جوڑ کر بیان کیا ہے. وہ قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, اگر اللہ کی عبادت کرو والدین کے ساتھ کی اطاعت کر کے بتاؤ, اگر تم نے نہیں کیا تو پھر اللہ کی عبادت بھی تمہارے تم سے قبول نہیں کی جائے گی. اور تیسری شرط نماز اور زکات. زکات کا تعلق بندوں سے ہے, نماز کا تعلق اللہ سے ہے. نماز کا تعلق عبادت سے ہے, زکات کا تعلق اقتصاد سے ہے. پر اللہ کہتا ہے جب تک لوگوں سے تم کنیکٹ نہیں ہوگے اس وقت تک اللہ کا کنیکشن تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اقتصادی شرط ہے عبادتوں کے لیے, میر عبادتوں کی قبولیت کی اقتصادی شرط ہے. ضرورت ہے اس بات کی انسان اس کی طرف توجہ کرے کہ زکات ادا کرے. زکات کو بعض علماء نے کہا کہ زکات یعنی یہ چالیسواں حصہ ادا کرے, بعض علماء نے تفصیل میں کہا کہ زکات یعنی حق جو مرد لوگوں کا میری گردن پر ہے اسے میں ادا کروں, وہ بھی زکات ہے. حق جو میری گردن پر قرض ہے میں ادا کروں. کہتے ہیں قرضدار اگر دروازے پر آ جائے تم نماز پڑھ رہے ہو تو پہلے قرضہ ادا کرو اس کے بعد مصلے پر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ کو انتظار نہ کرو, اس نے تم پر احسان کیا قرض دے کر, اس کا پہلے قرضہ ادا کرو پھر مصلے پر آؤ. اسے یہ نہ کہو کہ تم انتظار کرو ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں, بلکہ نماز سے یہ کہو کہ ہم قرضہ کا ادا کر کے آتے ہیں. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اقتصادی شرط بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں 28 مقامات پر پروردگار عالم نے نماز کو زکات کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے, نماز اور زکات. اور لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز اور زکات دونوں ساتھ مل چکی ہیں. کون سی جگہ ہے جی؟ امام علی نے جب حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو گویا نماز اور زکات دونوں ایک جگہ نظر آتے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وہم راکعون. وہ لوگ جو رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے رہے وہ نماز الگ زکات الگ نہیں ہے, جہاں نماز ہے وہی زکات ہے. جہاں نماز ہے وہی زکات ہے. بڑا خوبصورت جملہ آغاز قراءتی کا, وہ خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب علی کے نام پر عبادتیں گلے ملنے کے لیے تیار ہے تو مومنین کیوں نہیں گلے ملتے؟ عبادتیں گلے مل رہی ہیں, زکات اور نماز قرآن میں الگ الگ. جب علی کا نام آیا, علی کی فضیلت آئی, دو عبادتیں گلے ملنا شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت اور علی کی محبت عبادتوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ گلے ملے. تو علی کے چاہنے والے کیوں گلے نہیں ملتے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دونوں عبادتیں گلے مل رہی ہیں. زکات شرط اقتصادی ہے, نشو نما انسان کی اقتصاد میں, نماز پر اس کا اثر ہوتا ہے, عبادتوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. جب تک حق ادا نہ ہو اس وقت تک نماز قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتی ہے. دوسری شرط اقتصادی شرط. تیسری شرط جو بہت ہی ضرورت ہے, ضروری ہے یہ شرط جس کی طرف بھی ہم توجہ کریں, وہ ہے اجتماعی شرط. سوشل جو ہمارا رابطہ سوسائٹی سے, ایک ہے اقتصادی رابطہ ہے ہمارا, اور ایک رابطہ جو ہمارا سماج سے ہے وہ ہمارے اچھے برتاؤ کا رابطہ ہے, اچھے اخلاق کا رابطہ ہے. بعض روایتوں میں ہمارے پاس ہے, معافی چاہتا ہوں یہ حدیثیں آج سخت نہ ہو جائیں, حدیثیں میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہے روایتیں ہیں تو مجبور ہوں روایتوں کو نقل کرو. بعض روایتوں میں ہے کہ جو ایک مرتبہ کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے تو پروردگار عالم 40 دن نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے, جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے, وہ معاف نہ کر دے, عبادت قبول نہیں ہوتی. پروردگار تیری عبادت سے غیبت کی کیا کنیکشن ہے؟ تیری عبادت مصلے اور لوگوں کی غیبت میں کیا کنیکشن ہے؟ آواز قدرت آئے گی, میں نماز اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تم معاشرے میں ان کے حقوق کو ادا کرو, حقوق کو چھین کر میں کسی کو مصلے پر نہیں بلا رہا ہوں. عبادت کا اثر یہ ہے کہ تم اچھا برتاؤ سماج میں, میری نماز بدنام نہ ہو. بس یہ جملہ آپ کے حوالے کر, نماز بدنام نہ ہو. اس لیے کوئی غیبت کی محفل میں بیٹھے غیبت کرے, اگر نمازی وہ ہو تو اٹیک نمازی پر نہیں ہوتا, بلکہ اٹیک ہوتا ہے تمہیں یہ نماز نے یہی تمہیں سکھایا. پروردگار کہتے ہیں میری نماز کو اپنے غلط برتاؤ سے بدنام نہ کرو. اس کا اجتماعی شرط جو نماز کی وہ ہے کہ تم اپنے عبادتوں کو بچاؤ. تو کیسے بچاؤ پروردگار, کیسے قبولیت کی منزل تک پہنچاؤ؟ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو برائیاں عبادت کو پرواز کرنے نہیں دیتی. میں جو بلاغا میں دعا کو میں لوں والا کہنا دے اشارہ کیا پروردگار مجھے ان گناہوں سے بچا لے یا میرے ان کو وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو بلند ہونے نہیں دیتے بلند ہونے نہیں دیتے بعض دعائیں اوپر ہی نہیں اٹھتی وہ کیوں نہیں اٹھتی بعض گناہ ہیں جو ان کو جکڑے ہوئے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں وہ گناہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں کسی کے دل کو ہم نے توڑ دیا کسی کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچائی اور وہ چیز ہے جو میری عبادت کو پرواز ہونے نہیں دیتی دل جب ٹوٹ جاتا ہے نا کسی اور کا تو اسے جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا پروردگار اے مومنوں گواہ رہنا کعبہ محترم ہے کعبہ محترم ہے کعبہ محترم ہے لیکن اس سے زیادہ احترام مومن کا ہے کعبہ محترم ہے ایک وجہ سے محترم ہے اسے نجس نہیں کیا جا سکتا لیکن مومن کا احترام چار وجہ سے ہے اس کا مال بھی محترم اس کی جان بھی محترم اس کے ناموز بھی محترم اس کی عزت بھی محترم سخت نہ ہو جائیں جملات مومن کے مال بھی محترم مومن کی جان بھی محترم مومن کی عزت بھی محترم مومن کے ناموز بھی محترم مومن کا مال محترم ہے چوری حرام مومن کی جان محترم ہے قتل حرام مومن کی عزت محترم ہے غیبت حرام مومن کے ناموز محترم ہے زنا حرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاروں محترم مومن چاروں طرف سے محترم ہے چاروں جانب سے محترم ہے کسی ایک چیز جگہ بھی تم نے غلطی کی تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ عبادت وہ ہے جو انسان کو عزت دے عبادت وہ نہیں جو انسان کو ذلیل کر دے بس کیا کریں ہم مسجد میں آؤ عبادت انجام دو اللہ کے نام پر سجدے کرو عبادت انجام دو مسجد سے اخلاق کو مسجد کے باہر لے جاؤ مسجد میں چھوڑ کر مت جاؤ وہ لوگ غرق ہو گئے جو مسجد کو الگ بازار کو الگ سمجھتے ہیں آج جو یہ داعش آئیسس طالبان ہے وہ کہتے ہیں یہ دین الگ وہ دین الگ کسی کو مارنا الگ ہے نماز الگ ہے بازار الگ ہے مسجد الگ ہے بازار الگ ہے نہیں ہمارے یہاں مسجد اور بازار الگ الگ شے نہیں ہے مسجد اور بازار ملی ہوئی چیزیں ہیں مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اترو تو اخلاق کو لے کر اترو چھوڑ کر مت اترو اجتماعی شرط بہت ضروری ہے عبادتوں کی قبولیت کے لیے تیسری چیز چوتھی چیز ہے جس کی طرف میں نے مجلسوں میں بھی اشارہ کیا وہ ہے گھریلو شرط خانوادگی جسے کہتے ہیں فیملی شرط ہے جو ہم شادی شدہ زندگی میں ہم لوگ اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں پر بعض کئی حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگر مرد اپنی زوجہ سے یا زوجہ اپنے مرد شوہر سے ناراض ہے یا کسی بنا پر دونوں میں جھگڑا ہے تو جب تک وہ جھگڑا سلجھایا نہیں جاتا پروردگار عبادتوں کو قبول نہیں کرتا آپ اٹھا کر دیکھیے روایت اٹھا کر دیکھیے بہت کئی روایتیں اس میں جانا نہیں چاہتا تفصیل طلب موضوع ہے ناراضگی ہے ظاہری طور پر اور دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تو حدیثیں کہتے ہیں ان کو برطرف کرو جب تک برطرف نہیں کرو گے جو قصور وار ہے پروردگار اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا دونوں طرف سے زوج اور زوجہ یہ گھریلو شرط ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ محنت تم کرو لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے تم اپنی محنتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دو کوشش کرو اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے بچاؤ اس لیے کہ نیکیوں کا انجام دینا آسان ہے نیکیوں کو بچانا مشکل ہے پیغمبر اسلام نے کہا جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا پروردگار عالم اسے جنت میں گھر عطا کرے گا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا پروردگار عالم اسے جنت میں گھر عطا کرے گا جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا پروردگار اسے جنت میں گھر عطا کرے گا جو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا پروردگار اسے جنت میں گھر عطا کرے گا اصحاب جو بیٹھے ہوئے تو بہت خوش ہوئے یا رسول اللہ ہم تو چار مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر اتنے ہمارے گھر ہو گئے پتہ نہیں بعد اصحاب نے بھی پلان بنایا ہو جب اتنے گھر ہو گئے چلو کچھ گھروں میں کرایہ دے دیتے ہوتا ہے نا کہ جب سے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو انسان ذہن میں نقشہ بناتا ہے کچھ گھروں کو کچھ گھر میں کچھ گھر میں ہم رہیں گے کچھ گھروں کو رینٹ پہ دے دیا جائے گا اور ان کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا اکاؤنٹ میں پیسے وہ ڈالتے چلے جائیں فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں گھر بنانا آسان ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جنت کے گھر کو بچانا بہت مشکل ہے جس لا الہ الا اللہ سے گھر بنتا ہے وہیں پر ایک گناہ اس گھر کو مٹا بھی دیتا ہے مٹا دیتا ہے سلیکٹ آل ڈیلیٹ ختم ہو گئے گھر ہوتا یہی ہے نا ابھی پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ بچانا نیکیوں کا انجام دینا بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن نیکیوں کو بچانا بہت مشکل ہے اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. بعض کو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی کیا ضرورت ہے, پروردگار عطا ہی نہیں کرا. بھائی ہمیشہ مانگنے کے لیے دعا نہ کرو, کبھی کبھی چیزوں کو بچانے کے لیے بھی دعا کرو. کبھی کبھی ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کچھ چیزوں کو مانگنے کے لیے دعا کریں, پروردگار وہ دے دے وہ دے. نہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں پروردگار اس کو بچانے کے لیے توفیق دے. بہت سارے ہم نیکیاں کر جاتے ہیں, راستہ چلتے ہو کبھی نیکی کر دیتا انسان, گھر میں نیکیاں کر دیتا, معاشرے میں. کبھی یہ بھی دعا کرو پروردگار مجھے توفیق دے, تو کچھ میں نے انجام دیا ہے اس کو بچا لوں. اس کو بچا کے لے جانا بھی تو مشکل ہے, اسے ہمیشہ یہ دعا کرو اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا, پروردگار میری آخری سانسیں خیر پر ہو. آسان ہے زندگی خیر پر گزارنا, مرنا خیر پر بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آخری دم تک میرے زبان نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتنی جلدی میں مجلس ختم نہیں کروں گا, عادت ہو گئی بیٹھتے بیٹھتے. امام نے فرمایا ابان جاؤ مدینے میں مومنین کے درمیان یہ اعلان کر دو, جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے. جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے. میں ہی کہہ رہا ہوں پانچویں شرط بھی ولایت کی ہے. پانچویں شرط عبادتوں, پہلی شرط کیا ہے؟ ایمانی عقیدے کی شرط ہے. دوسری شرط اقتصادی شرط, تیسری شرط اجتماعی سماجی شرط, چوتھی شرط اخلاقی شرط ہے جو گھریلو شرط ہے, پانچویں شرط ہے شرط ولایت اور رہبری. جب ایمان کی گفتگو کر رہا تھا بعض لوگ سوچ رہے تھے اس میں مولانا نے امامت اور ولایت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. میں نے الگ سے اس لیے تذکرہ کیا ہے, امامت اور ولایت کی شرط امامت عبادتوں کے لیے الگ سے ہماری روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. نبی کو ماننے والے بہت مل جائیں گے, لیکن جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ رہبریت کا ہوتا ہے, امامت اور ولایت میں. اس لیے جب دین کے ستون میں تذکرہ کیا تھا پیغمبر علیہ السلام کا, نماز ستون دین ہے, روزہ ستون دین ہے, زکات ستون دین ہے, حج ستون دین ہے, وہیں پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولایت بھی ستون دین ہے. اس کے بعد فوراً فرمایا یہ چار چیزوں میں اجازت رخصت اور معافی ممکن ہے, لیکن ولایت میں نہ اجازت ہے نہ رخصت ہے نہ معافی ہے. چاروں قفل کے مانند ہے, ولایت چابی ہے. اگر ولایت نہ ہو تو نہ نماز کا تالا کھلے گا نہ روزے کا تالا کھلے گا. مفتاحن کا پیغمبر اسلام, یہ چابی ہے ولایت تمام عبادتوں کے لیے. رہبریت شرط ہے, اگر رہبریت نہ ہو, ولایت نہ ہو, امامت نہ ہو, کوئی عبادت قبول نہیں ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. حدیث صاف ہے ہمارے پاس, اور مظہر تشیع نے اس امامت اور رہبریت کو اتنا بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی ذیل میں اس کے بغیر انسان کا کوئی قدم, جو انسان گھر سے باہر نکال رہا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اسے امامت اور ولایت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جہلیہ, جو آپ نے وہ امام وقت کو نہ پہچانے اور مر گیا اس کی موت جہالت کی موت ہے. رہبریت شرط ہے, ہر لحظہ ہر آن امام کا عقیدہ ہونا ضروری ہے, حتی عبادتوں کے لیے. کوئی بھی عبادت بغیر رہبریت اور بغیر امامت و ولایت کے قبول نہیں کی جائے گی. ایمان جاؤ, اعلان کر دو مدینے میں کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے. ایمان جا ہی نہیں رہے, چھٹے امام نے فرمایا جاؤ ایمان اعلان کر دو کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے. پھر ایمان نہیں نکل رہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام نے پوچھا کیا ہوا ایمان کا, مولا بھائی کہہ تو دوں گا جملہ, جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے, لیکن مولا امامت اور ولایت کا کیا ہوگا؟ جو دل میں ہمارے محبت امامت ہے, محبت ولایت ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں کہہ دوں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو جنت واجب ہو جائے گی, جو اتنے سالوں سے امامت اور ولایت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, اہمیت بیان کر, اس کا کیا ہوگا؟ پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو. چھٹے امام نے فرمایا اے ابان جاؤ اعلان کر دو, یہ حقیقت ہے کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے, لیکن اسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا جس کے دل میں ولایت اور امامت کا عقیدہ ہے, ورنہ زبان کھلے گی نہیں. زبان کھلے گی نہیں، وہ زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا نہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اگر حسنی ہے تو بلا علی ابن ابی طالب بھی حسنی ہے. حدیث کے ساتھ اس میں حدیث و قدسی میں دونوں چیزیں روایت ہیں، لا الہ الا اللہ حسنی، فمن داخل حسنی آمین آمین، عذابی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، من داخل حسنی آمین آمین عذابی. اہل بیت نے کہا لا الہ الا اللہ فوت ہے، قلعہ ہے، جس میں داخل ہو جاتا ہے عذاب سے بچ جاتا ہے. اللہ نے کہا علی کی ولایت ایک فوت اور قلعہ ہے، جس میں داخل ہو جاتا ہے عذاب سے بچ جاتا ہے. یہ شرط عبادت ہے میرے عزیز، ایک مرتبہ داخل ہو جائے علی کی ولایت میں تو انسان عذاب سے بچ جاتا ہے. یعنی عبادتیں جو بھی عبادت انجام دے گا وہ عبادتیں قبول ہو جاتے ہیں. اور علی کا چاہنے والا ہی حقدار ہے نماز پڑھنے کا، وہ نہ پڑھے تو پھر کون پڑھے گا جی؟ دوسرے جو نماز پڑھیں گے بغیر ولایت کے، بغیر عقیدہ امامت کے، ان کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی. وہ پڑھے جس کی نماز قبول ہوتی ہے، جس کے دل میں عقیدہ امامت ہو، ولایت ہے. اسے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی آئے وہ لوگ جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے نماز پڑھو. اس لیے جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے ان کے لیے نماز نماز نہیں رہے گی، روزہ روزہ نہیں رہے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. بس ہزاروں حدیثیں ہیں ہمارے پاس، یا علی حبوں کا ایمان وہ بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ہی ایمان ہے اور تجھ سے بغض اور تجھ سے عناد اور دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے. ہم سجدہ شکر بجا لائیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں محبت علی سے نوازا ہے. ہم ایک شکر ادا کریں اپنے ماں باپ کا کہ انہوں نے محبت علی کو ہمارے دل میں ڈال دیا ہے. اب دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان محبت کے تقاضوں کو جب پورا کرتے چلے جائیں تو عبادتیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. صلوات پڑے گا محمد و آل محمد. محبت کے تقاضے کیا ہیں اب دیکھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے گا اہل بیت کے گھرانے کی، انہوں نے کیا کیا. اصحاب مولا کائنات کو دیکھیے انہوں نے کیا کیا. کہ ایسا کوئی صحابی مولا کائنات کا ملتا ہے جس کی عبادتوں میں کمی نظر آتی ہے؟ کوئی ایسا صحابی بتائیے جس کی عبادتوں میں کمی نظر آئی ہے. حجر بن عبدی نے کہا معاویہ کے سپاہیوں سے اگر مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، تختہ دار پر پھانسی لٹکانا چاہتے ہو تو رک جاؤ، میں دو رکعت نماز پڑھ لوں. تختہ دار پر دو رکعت نماز پڑھ کے بتایا علی کا چاہنے والا عبادتوں سے دور نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا شہادت تک پہنچنے کا راستہ عبادتوں سے ہو کے گزرتا ہے. وہ تو حجر بن عبدی پہ کہا جو وہ بڑے تھے، بڑے صحابی تھے. چلیے وہ دو بچوں کے بارے میں بتا دوں آپ کو. مسلم کے دو بچوں نے حارث سے کہا اگر ہمارے سر کو تم سے جدا ہی کرنا ہے تو رک جاؤ، ہم دو رکعت نماز پڑھ لیتے. ایسے مال سے موقع پر انسان کا ذہنی کام نہیں کرتا ہے جہاں گردن پر تلوار ہو. گردن پر تلوار ہے، شہادت یقینی ہے، موت یقینی ہے، ایسے موقع پر انسان کو عبادت یاد آئے، یا تو کہیے یہ مسلسل عبادت کرنے والے تھے یا یہ کہ ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ شہادت تک پہنچنے کا راستہ عبادت سے ہو کے گزرتا ہے. جب تک اپنی پیشانی سجدے میں جھکاؤ گے نہیں، مقام شہادت تمہیں ملے گا نہیں. دیکھیے روایتیں ہیں ہمارے پاس، اخلاق دیکھیے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا، بچوں کا. اور کربلا نے دیکھیے، کربلا نے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. کربلا ہر چیز کے لیے ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. کربلا ہر عبادت کے لیے نمونہ ہے، ہر اخلاق کے لیے نمونہ ہے. شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے تین حصوں میں بانٹا. ایک حصہ جنگ کی تیاری کے لیے، ایسا نہیں کہ کل جنگ ہونے والی ہے تو اسے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائے انسان جتنے تیر چاہے برسا لو. نہیں، امام نے کہا جنگ کے لیے آمادہ ہو، ذہنی طور پر تیاری ہونا. ایک حصہ جن کی تیاری کے لیے، دوسرا حصہ عبادت کے. اصحاب سے کہا امام نے آخری رات ہے تمہاری زندگی کی، اپنے پروردگار کو آواز تھا، پکارو اپنے پروردگار کو. دشمن کے راوی یہ کہتے ہیں کہ خیام امام حسین سے جو آواز آ رہی تھی شہد کے مکھیوں کی بھن بھنہٹ جیسی آواز تھی، ہر ایک کی زبان پر تسبیح اور تحلیل پروردگار تھی. عبادت، لیکن امام نے کہا عبادت ہے پھر اخلاق کو مت بھولو، شرائط اجتماع کو مت بھولو. تیسرا حصہ جو شب عاشور کو امام نے تقسیم کیا وہ ہے صلہ رحم. جاؤ اپنے خیموں میں، جاؤ اپنے گھر والوں سے بات کرو، اپنے بھائیوں سے بات کرو، اپنے بچوں سے بات کرو. جیسے یہ وہ رات ہے جہاں انسان ایک دوسرے کے دلوں میں جو چیزیں ہیں اس کو پاک کرے. اس وقت تک انسان منزل شہادت تک نہیں پہنچتا ہے. امام شبی عاشور کو تین حصوں میں تقسیم کر روایتیں ہمارے پاس مشہور ہے. ایک حصہ اس میں صلہ رحم ہے اور روایت مشہور ہے کہ حضرت عباس خیام کا پہرا دے رہے تھے, خیمے میں دیکھا کہ حضرت عباس ایک بیوی کے رونے کی آواز اور حضرت عباس داخل ہوئے اور ان سے پوچھا کہ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے, میرے بھائی پر قربان کرو. تو حضرت عباس نے کہا میں تیار ہوں, مجھے قربان کر دینا. یہ صلہ رحم ہے. بھائی بہن کے خیمے میں جائے اور احوال پرسی کرے, سوال کرے اور جواب لے, صلہ رحم ہے. یہ رابطہ ہے رشتہ داروں سے, دوستوں سے, چاہنے والوں سے. یہ رابطہ جب تک مضبوط نہ ہو عبادت پوری نہیں ہوتی, جب تک عبادت پوری نہ ہو شہادت نصیب نہیں ہوتی. تصور کربلا ہے. خوبصورت خوبصورت تصور امام نے پیش کیا. نہ تو نہ خود عبادتوں کی طرف آئے, اصحاب عبادت کی طرف آئے. روز عاشور جب ظہر کا وقت ہوا تو امام کے ایک صحابی نے کہا مولا اب وقت نماز ہے. ابو سمامہ ساعدی, ابو سمامہ نے کہا مولا اب نماز کا وقت ہے. پتا ہے کیا امام نے دعا کی؟ اللہ اکبر. کبھی یہ دعا ہمارے شامل حال میں ہو جائے. بیوی شوہر کو یاد دلایا اب نماز کا وقت ہے, شوہر زوجہ سے کہا نماز کا وقت ہے, بچے ماں سے کہا نماز کا وقت ہے, ماں باپ بچے سے کہا نماز کا وقت ہے, یاد دلائے نماز, وہ امام کی دعا کا شامل ہو جائے گا. کیا دعا کی امام نے؟ تو نے مجھے نماز یاد دلائی ہے, پروردگار تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے. تجھے پروردگار نماز گزاروں میں شمار کرے. یہ عبادتیں ہیں میرے عزیزو, اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے. ظہر عاشور امام نے دعا کی, نماز ادا کی, نماز جماعت مقتل میں. ناتنا حسین اور زینب کی نماز اور زینب کی عبادت بھی دیکھیے گا, سید سجاد کی نماز اور سجاد کی عبادت بھی دیکھیے گا. ایک سجدہ حسین نے مقتل میں کیا, اس ایک سجدے کو سید سجاد نے اتنے سجدوں میں بدلا کہ نام ہو گیا سجاد. آسان نہیں اس مقام و منزل تک پہنچنا. اور ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے, ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے, آسانیوں میں سجدے کرنا اور ہے, پریشانیوں میں سجدہ کرنا اور ہے. ایک لقب ہے شہزادی حضرت زہرا کا, ام الائمہ, اے اماموں کی ماں. ایک لقب ہے حضرت زینب کا, ام المصائب, اے مصیبتوں کی ماں. صلی اللہ علیہ سلام ہو اس عظیم شہزادی پر جو مصیبتوں کی ماں ہے, مصائب کی ماں ہے. علماء کرام نے تفسیر میں بتایا کیوں حضرت زینب کو کہتے ہیں مصائب کی ماں ہے, اس لیے کہ حضرت زینب نے پنج تن کی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پنج تن کی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ عمر مصائب ہیں. کون سے پنج تن کی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے, کیا ہوا؟ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا, پھسلیاں ٹوٹ گئی, محسن کی شہادت ہوئی. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج میر حسین شجاعی نے کتاب لکھی کشتی پہلو گرفتہ, ایک ٹوٹی ہوئی کشتی نام دیا کتاب کا نام. ٹوٹی ہوئی کشتی جو کنارے پہ لگ جاتی ہے, اس کی تشبیہ دی حضرت زہرا سے. حضرت زہرا نجات کی کشتی جو کنارے پہ لگی لیکن پھسلیاں ٹوٹ چکی تھی. بولا گھنا تو مصائب پڑھا ہے نا نجی البلاغہ میں, میں یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے معاف کرنی ہے. جب فاطمہ میرے گھر آئے تھے اس کی پھسلیاں سالم تھی, جب میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں اس کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. کیا گزری ہے ہم پر؟ اور اپنی بیٹی سے پوچھ لینا, وہ بتائیں گے کیا گزری ہے. ہمیں شوزائن نے ایک تصور پیش کیا حضرت زینب اور حضرت زہرا کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. آپ کو معلوم حضرت زہرا نے زینب کو سب کچھ بتا دیا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے, کربلا میں مصیبتیں کیا ہونے والی, سب کچھ بتا. ذہنی طور پر اہل بیت نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا تاکہ کربلا حادثے میں نہ بدل جائے. کربلا حادثہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی رونما ہو گیا, نہیں, ذہنی طور پر وسائل کو بھی تیار کیا, افراد کو بھی تیار کیا, ذہنی طور پر تیار کیا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے. لیکن جب فاطمہ کے گھر پہ آگ لگی, موسم کی شہادت ہو تو زینب نے کبرا نے مسائل پڑھے شہزادی کے سامنے, تصور پیش کیا اس کا رائٹر نے, اور کہا تھا زینب کبرا نے کہا اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں خیموں میں آگ لگے گی, میں دیکھ رہی ہوں ہمارے دروازے پہ بھی آگ لگے. अम्मा आपने कहा था कर्बला में छोटे छोटे बच्चे शहीद होंगे, मैं देख रही हूं कि मोहसिन शहीद हो गए। अम्मा आपने कहा था कर्बला में गले में रसन बांधी जाएगी, मैं देख रही हूं बाबा के गले में रसन डालकर जालिम कैद कर ले जा रहे हैं। अम्मा आपने कहा था कर्बला में बच्चों का कोई पुरसाने हाल ना होगा, अम्मा हम रो रहे हैं हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। हर मुसीबत को जैनब ने बयान किया, वो शहजादी ने जैनब का जवाब दिया, बेटा कर्बला मुसीबतों की मेराज है, उसकी इब्तिदा मदीने से होगी, लेकिन एक मुसीबत है जैनब जो तेरे नाम है, वो मुसीबत है बेपरदगी। बेटी जैनब जब मैं इतना कहूंगी कि बालों को परेशान कर दूंगी तो मदीने की दीवारें बुलंद हो जाएगी, लेकिन जैनब तू होगी और कर्बला से तू बेमकनो चादर बाजारों में जाएगी। अली की बेटी इस जहरा की मुसीबतों को अपने आंखों से देखने वाली बीवी का नाम है जैनब। मौलाए कायनात की मुसीबत को अपने आंखों से देखने वाली शख्सियत का नाम है जैनब। जब गलीम पर लिटा कर मौलाए कायनात लाया जा रहा था, मौलाए कायनात ने अपने आने हसन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा जब घर आ जाए तो मुझे बता देना, और लोगों को खुदा हाफिज कर दे। लोग चले गए। इमाम हसन ने पूछा, बाबा क्यों? इमाम ने फरमाया, जब जैनब को खबर होगी कि उसका जख्मी बाबा घर पे आ रहा है तो जैनब के रोने की आवाज बुलंद होगी। मैं ये नहीं चाहता कि जैनब के रोने की आवाज ना महरमों की कानों से टकराए। उसे कह दो कि लोगों से कह दो खुदा हाफिज कह दो कि वो घर चले जाए। अली की इस मुसीबत की शाहिद गवाह है जैनब। और ये चौथी शख्सियत इमाम हसन मुश्तबा। हजरत कासिम को भेजा इमाम हसन ने, जाओ जैनब को खबर कर दो कि उनका भाई इस दुनिया से जा रहा है। तुम्हें इमाम हसन के जिगर के टुकड़े गिरने लगे, जिगर कट कर कर टुकड़े गिरने लगे। जब खबर हुई कि जैनब कुबरा तशरीफ ला रही है, इमाम हसन ने हुसैन से कहा, भैया तश्त को छिपा दो, जैनब की नजर इस पे ना पड़े। इस मुसीबत की गवाह है जैनब। एक और मुसीबत है पंजतन की आखिरी कड़ी, इस मुसीबत को भी जैनब ने अपने आंखों से देखा। चल रहे जैनब जैनब खड़ी रह गई, अरे मकबर हमारे सिपा होने लगा, अरे पुकार कर कहा जैनब ने, अरे हमारे साथ तो देख रहा है, अरे फरजंद फातिमा सिवा हो रहा है। जैनब ने कहा है, जालिमो हट जाओ, किसी का मरना तमाशा तो नहीं है। मेरा भाई सिपा हो रहा है तो तमाशा देख रहे हो, अरे हट जाओ, अरे जोर दो, मेरे भाई को अली कलाल है, वो फातिमा का बेटा है। जैनब ने इस मुसीबत को भी बर्दाश्त किया, अरे पंजतन की मुसीबत की गवाह है जैनब, न तन्हा मुसीबतों की गवाह। अरे जैनब ने खुद मुसीबतों को बर्दाश्त भी किया, पुकार कर कहा, भैया जितनी मुसीबतें तुम पर नाजिल हुए जैनब तुम्हारे साथ शरीक रही। भैया कासिम की मुसीबत में जैनब शरीक रही, अकबर की मुसीबत में जैनब शरीक रही, अब्बास की मुसीबत में जैनब शरीक रही। भैया अब जैनब जा रही है, जरा जैनब को उठ कर आसरा दो भैया, अब जैनब अकेले रह गई। अरे जैनब की पुश्त पे ताजिया ने आवाज दे दो, किसे दे, जैनब के बाजुओं में रसल, पुकारे तो किसे पुकारे, जैनब दरबार में आवाज दे तो किसे दे, भैया जैनब गरीब हो गए। नतना पंजतन की मसाइब को जैनब ने बर्दाश्त किया, खुद अपने जिस्म पर जैनब ने मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तब जाकर उन्होंने कहा, जैनब उम्मुल मसाइब है, अरे मुसीबतों की माँ है जैनब, अरे रोना रो भी नहीं सकती थी, जब गिरिया करने लगती तो बीबियां रोने लगती, बच्चे परेशान हो जाते, जैनब रो भी नहीं सकती। एक दिल में उमदा था जैनब के, एक दिल में मसाइब का समंदर था जैनब के, दिल में एक मसाइब का तूफान था जैनब के, किससे बयान करे जैनब, कौन है सुनने वाला। यही रिवायत ये कहती है, जैनब जब मदीना पहुंची सैयद सज्जाद से कहा, बेटा मुझे मां की कब्र पे ले चलो बेटा, مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو. سیدہ سجاد ماں کی قبر پر لے گئے, ارے ماں محرموں سے کہا ہٹ جاؤ. ارے پھوپھی زینب ماں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. جب ماں کی قبر پہ زینب پہنچی, اپنا سر ماں کی قبر پہ رکھا, اما آپ کی بیٹی, اما ہم بازار میں گئے, ہماری سروں سے چادریں چھینی گئی, اما ہمارے پشت پہ تازیاں نے, اما ہم بازار شام میں 3 دن کھڑے رہے, کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا. اما آپ کا لال شہید ہو گیا, آپ کے بچے شہید ہو گئے, اما ہمارے شیرین کے گھر گئے, اما اما ہم زندہ میں رہے. زینب بے ہوش ہو گئی کہ مصیبتیں بڑھ, اما بہت زبر سے آتا ہے وہ تحفے لاتا ہے. اما زینب کچھ لا نہ سکی, ہاں اما کچھ تحفے مخصوص زینب تمہیں دکھا سکتی ہے. اما اٹھو پہنچو میرے حسن کے نشان دیکھو. پشت پر تازیانوں کے نشان, علی لعنت اللہ والمطر من بارمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بار الہ پر دیوارہ مصیبت عظمائے علی بیت اطہار کا واسطہ, جہاں کئی مومنین و مومنات پریشان حال, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. پروردگار عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اس قلیل عمل کو قبول کر لے. پروردگار جو اہتمام عزا میں مصروف ہیں, پروردگار جنہوں نے محنت کی ہے, جنہوں نے فرش عزا بچھائی, جنہوں نے تبرک کا اہتمام کیا, جنہوں نے ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کا اہتمام کیا, پروردگار جو والنٹیئرز پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں, پروردگار ان سب کے اعمال کو عظیم ہستیوں کے صدقے میں قبول کر لے. پروردگار جو اس سینٹر میں کام کر رہے ہیں, لوگ محنت کر رہے ہیں, پروردگار ہم سب کی محنتوں کو قبول کر لے. پروردگار جو واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا, جو زائرین زیارت کے لیے تشریف لے ہیں, پروردگار انہیں صحیح و سالم اپنے گھر لوٹا دے. پروردگار اماکن مقدسہ کربلا, نجف, قازمین و سامرہ کے ساتھ ساتھ روزہ حضرت زینب و سکینہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگار مظلومین کی نصرت فرما. پروردگار ظالمین کو نیست و نابود کر دے. پروردگار مراجع اعظم رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے. پروردگار جو علماء کرام محنت کر رہے ہیں, پروردگار خصوصی طور پر سینٹر میں جو مولانا اور شبیری صاحب محنت کر, ان کے ساتھی علماء جو یہاں پر مصروف ہیں, پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا اس سال اور ہر سال ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما, خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار جنہوں نے آج جلوس میں محنت کیا, پروردگار ہم سب کی محنتوں کو قبول کر لے. پروردگار اس محنت کے بدلے میں ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار اور عظیم ہستیوں کے صدقے میں اس محنت کو ہمارے قبول کر لے. پروردگار جو واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا امام زمانہ کی ضرورت عاجل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار و شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حم کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو اسال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سلام حسین جان, سلام شام اما فلحا حسین جان, حسین جان.
حسین جانم حسین جانم حسین جانم.